الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم کہ آؤ اتلو میں پڑھ کے تمہیں سناؤں ما حرم ربکم جو تمہارے رب نے حرام کیا ہے علیکم تم پر اللہ تشرکو بھی شیئن کہ تم نہیں ٹھہراؤ گے کسی کو شریک اللہ کا وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو قرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جی تو یہ قرآن پاک کی یہ مبارک آیت جو ہے یہ قرآن پاک کی بہت ہی زیادہ مشہور آیت بھی بن گئی کہ اب جو چند آیتیں یا تین آیتیں اگلی جو ہیں ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام ایسے بتائے ہیں جو حرام واقعتاً ہیں تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے شروع میں کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب آپ ان سے کہیں کہ اب میں تم کو صحیح طرح سے بتاتا ہوں جو واقع حلال ہے تم تو حلال کو حرام کر رہے ہو نا اب جو واقعی حرام چیزیں ہیں وہ میں تم کو بتاتا ہوں جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے تو یہ اگلی تین آیتوں میں 10 چیزیں ہیں اور اس آیت کے اندر 5 چیزیں بتائی گئی ہیں آج کی اس کلاس میں یہ پوری آیت ہم نہیں کر پائیں گے پہلی دو چیزوں پہ گفتگو زیادہ ہوگی اور وہ پہلی دو چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ برائی نہیں کرنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو قرآن نے حرام کر دیا شرک کو بھی اور قرآن نے ہی حرام کر دیا والدین کے ساتھ بد سلوکی کو مگر یہ جو 10 چیزیں آگے اگلے 2-3 آیتوں میں آ رہی ہیں ان 10 چیزوں کے بارے میں ایک بزرگ گزرے ہیں اور وہ بزرگ جو تھے ان کا نام جو ہے حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ ہے یہ کعب احبار جو ہیں یہ یہودی بڑے عالم تھے پھر اسلام لے آئے اور پھر وہ جو چیزیں یہودی کتابوں میں اسلام سے متعلق تھیں کیونکہ ان کا بہت وسیع مطالعہ تھا انہوں نے کافی ساری چیزیں بیان کی تو اب اگلی چند آیتوں میں یہ 10 چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا 10 چیزوں کو حرام ٹھہرایا اور یہ آپ کی سکرین پہ آ گئی اس میں سے پہلی دو چیزیں ہم نے ابھی بیان کی کہ شرک حرام والدین کے ساتھ بد سلوکی حرام افلاس کی وجہ سے مفلسی کی وجہ سے بچوں کو قتل کرنا حرام بے حیائی کے قریب آنا بھی حرام ہے ناحق قتل کرنا کسی کو حرام ہے ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے یتیم کے مال کو کھانا بھی حرام اور کبھی شہادت دی جائے گواہی جو انسان دیتا ہے اس میں بے انصافی کرنا یہ بھی حرام نویں چیز ہے اللہ کے عہد کو پورا نہ کرنا اور 10ویں چیز کہ جن چیزوں سے آپ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ان کو چھوڑ دینا بھی اللہ نے حرام کہا تو یہ 10 چیزیں اگلی 3-4 آیتوں میں آ جائیں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں یہودی عالم تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں ہم نے دیکھیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ہی وہ 10 آیتیں تو 10 چیزیں ہیں جو اللہ نے تورات میں حرام کی بسم اللہ तो तौरात के अंदर में भी जो 10 चीजें अल्लाह ने हराम की वो यही 10 चीजें, और सबसे पहली तौरात की आयतें यही हैं। इसलिए ये आयतें जिनके अंदर ये जो 10 चीजों को अल्लाह ताला ने मना फरमाया, ये बड़ी मशहूर आयतें कुरान की बन गई। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिनको इमामुल मुफस्सरीन कहा जाता है, नबी अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, आपको उनसे बड़ी मोहब्बत थी, वो फरमाते थे कि ये वो आयाते मुहकमात हैं कि जिनका जिक्र सूरह आले इमरान में किया कि कुछ आयते मुहकमात, हुक्म वाली आयतें, बड़ी अहम आयतें हैं। तो यही वो आयतें हैं जिस पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतें भी मुत्तफिक, जितने अंबिया आए सबकी शरीयतों में ये 10 चीजें हराम की गई। इसलिए ये कुरान की बड़ी मशहूर बड़ी अहम आयात हैं कि अगली 2-3 आयात में ये 10 चीजों का तज़किरा अल्लाह फरमाएंगे। और उसमें से पहली चीज अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वला तुश क्यों अल्लाह तुशरिकु बिही शयन, कि अल्लाह के साथ किसी चीज को भी शरीक नहीं करना। तो शिर्क से मना किया गया। शिर्क, हम आम तौर पे मुसलमान हैं इसलिए हम कहते हैं जी हम तो शिर्क करते नहीं, हम अल्लाह को ही एक मानते हैं, इसलिए हमारे सामने कोई बुत नहीं होते और बुत को हम देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये बात सही है और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम बुतों की पूजा नहीं करते, हम किसी इंसान की पूजा नहीं करते, तो ये अल्लाह का शुक्र है। मगर शिर्क को और समझना जरूरी है। कई मर्तबा शिर्क जो है वो छुप छुप के आ जाता है अंदर, ऐसा नहीं है कि माशरे में शिर्क मौजूद नहीं है। इसीलिए इस चीज को देखना जरूरी कि नबी अलैहिस्सलाम ने 2 तरह के शिर्क का तस्करा किया। एक शिर्क के जली, जली कहते हैं जाहिर वाजे, और शिर्क के जली यही है कि जैसे कोई बुतों की पूजा करे तो ये साफ साफ शिर्क है, शिर्क के जली है। या कोई अंबिया को खुदा मानने लगे, जैसे क्रिश्चियनिटी में ईसा अलैहि सलातो सलाम को खुदा माना जाता है, या जैसे यहूदियत में उजैर अलैहि सलातो सलाम के बेटे को उन्होंने खुदा मानना शुरू कर दिया, या जैसे कुरान पाक में आया कि बछड़े को उन्होंने कुरान खुदा मानना शुरू। तो ये शिर्क जली है, वाज़े शिर्क है। हदीस पाक में शिर्क खफी का भी तज़करा आया है, छुपा हुआ शिर्क। चुनाचे हदीस पाक के अल्फाज हैं कि जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। अब ये शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है, छुपा हुआ शिर्क है, मगर बहरहाल उसको अल्लाह के नबी ने शिर्क कहा, तो इससे भी बचना। तो जिसने शिर्क दिखलावा किया, दिख रियाकारी की वजह से उसने नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने रियाकारी की वजह से रोजा रखा उसने भी शिर्क किया, जिसने रियाकारी की वजह से सदका किया उसने भी शिर्क किया। तो ये हदीस पाक के अल्फाज है। तो शिर्क जो छुपा हुआ है वो रियाकारी है, उससे भी बचना जरूरी है। दूसरा एक छुपा हुआ शिर्क, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जी अपने नफे नुकसान का मालिक किसी और को समझना, कि ये सोचना कि जी फला मुझे फायदा दे सकता है और फला मुझे नुकसान दे सकता है, ये भी तो शिर्क है। क्योंकि जो भी हमें फायदा मिलता है किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। जो नुकसान है किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। जैसे कि हदीस पाक में आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर पूरी दुनिया मिलकर चाहे कि तुझे नुकसान दे और अल्लाह ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलके भी तुझे नुकसान नहीं दे सकती, और अगर पूरी दुनिया मिलकर चाहे कि तुझे फायदा दे और अल्लाह ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर फायदा नहीं दे सकती। तो ये सोचना कि जी फला मुझे फायदा देगा और फला मुझे नुकसान देगा और अल्लाह की तरफ ना सोचना, ये भी शिर्क है। مگر یہ ایک یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اب میں ایک کاروبار کر رہا ہوں, بزنس کر رہا ہوں, اور میں نے یہ سوچا کہ جی اگر اس بندے کو مینیجر رکھ لوں گا نا تو یہ مجھے بڑا فائدہ دے گا, تو اب میں نے جو یہ سوچا کہ یہ مینیجر مجھے فائدہ دے گا, کیا یہ شرک ہو گیا؟ تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو ہم کہیں فلاں آدمی کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو کیا میں نے شرک کیا؟ مجھے تو یہی سوچنا چاہیے تھا کہ جی اللہ کی مرضی تھی, اللہ نے نقصان دیا, اور فلاں آدمی اگر فائدہ دے رہا ہے تو میں یہ کہوں جی فلاں نے فائدہ تھوڑی دیا, اللہ نے فائدہ دیا. اور اگر کیا میں ایسا کہہ دوں گا کہ جی مجھے میرا مینیجر بڑا فائدہ دے رہا ہے تو کیا میں نے شرک کر لیا, یا فلاں میرا جو امپلائی ہے یہ مجھے نقصان دے رہا ہے تو کیا میں نے شرک کر لیا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا, اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان دنیاوی کاموں میں یا اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جی سنت یہی ہے کہ وہ ایکشن لے اور عمل کرے, مگر اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سارا نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ جی فلاں سے مجھے فائدہ ہوگا میں اس کو رکھ لیتا ہوں, یہ کوئی شرک نہیں ہے. مگر یہ سوچنا کہ جی صرف فلاں ہی مجھے فائدہ دے رہا ہے, اس کے پیچھے اللہ تعالی کی کوئی ذات نہیں ہے, یہ پھر شرک کی طرف ہو جاتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی اب کاروبار نہیں چل رہا تو وہ ظاہری چیزوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, اسی طرف جاتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا, فلاں صاحب نے میرے اوپر جادو کر دیا, فلاں کے پاس بڑی طاقت ہے کہ وہ میرا رزق روک سکتا ہے. تو ظاہری چیزیں جو کرنے کی ہیں کہ محنت کرے, لوگوں کو اور اچھا سکھائے, اپنے امپلائیز کو سکھائے, کام کو بہتر کرنے کی کوشش کرے, یہ تمام چیزیں, اچھے امپلائیز رکھے, خراب والے امپلائیز کو باہر کر دے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہری چیزیں ہیں, یہ سنت ہے ایسا کرنا. تو وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جی کسی نے روکا ہے, کسی نے کچھ کیا ہے. اب بیمار ہو گیا تو اب کہتا ہے کہ جی کسی نے کوئی جادو کر دیا اس لیے بیمار ہو گیا. تو یہ جو کسی نے کچھ کر دیا یہ شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. جب بھی کوئی دنیا کا مسئلہ آئے تو بجائے اس کے کہ یہ سوچنا کسی نے کچھ کر دیا, انسان یہ سوچے اللہ کی طرف سے ہے. اور دوسرا جو اس کو صحیح کرنے کے دنیاوی راستے ہیں وہ اختیار کرے. اگر بیمار ہے تو سنت یہی ہے کہ علاج کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علاج کرتے تھے, یہ حجامہ لگانا یہ علاج ہے, اور بھی دوسرے علاج استعمال کرتے تھے. آپ نے بہت ساری چیزوں کو کہا کہ اس کے اندر علاج ہے, کلونجی کے بارے میں کہا کہ اس میں علاج ہے, شہد کے بارے میں فرمایا کہ جی علاج ہے. تو علاج کی طرف آپ کا زیادہ رجحان تھا اور ذہن کے اندر یہ تھا کہ بیماری آئی اللہ ہی کی طرف سے ہے, کسی نے نہیں کی ہے. اور کوئی بڑی تکلیف آتی تو آپ اس کے لیے اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع فرماتے. دو رکعت نفل صلاۃ الحاجات حدیث میں بڑی مشہور ترتیب بنائی گئی ہے جب کوئی مشکل آئے. تو یہ جو انسان عاملوں کے پاس چلے جاتا ہے کہ جی میری فلاں رشتہ دار نے یہ میرے اوپر جادو کیا اسی لیے کاروبار نہیں چل رہا, اسی لیے بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی, اسی لیے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, اسی لیے میرا یہ فلاں پوتا بیمار ہے. تو یہ سوچنا یہ کئی مرتبہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. جب تکلیف مشکل آئے تو انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرے, اللہ کو چھوڑ کے اور دوسری طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں. اس لیے کسی بڑے بزرگ نے بڑے اچھے اشعار کہے اور انہوں نے فرمایا کس سے مانگے کہاں جائیں, اس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا بھی تو، سب کو دیتا بھی تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ تو کئی مرتبہ انسان یہ جو سوچنے لگ جاتا ہے کہ کسی نے کوئی جادو کر دیا اور کسی نے کوئی یہ کر دیا، یہ شرک کی طرف، شرک خفی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تکلیف مشکل آئے انسان مسنون طریقے اختیار کرے، بیماری آ رہی ہے تو علاج کرے، کاروبار نہیں چل رہا ہے تو محنت کرے، کاروبار کے اندر آگے بڑھے اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتا رہے، تو پھر شرک سے بچ جائے گا. تو یہ اہم ٹاپک ہے اور کئی مرتبہ عورتیں زیادہ اس میں ملوث ہوتی ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہم جا کے اب اس کے اوپر کچھ کروائیں. ایسا صحیح نہیں، بلکہ یہ بندے کو شرک کی طرف لے جاتا ہے اور شرک چھوٹا گناہ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہوتا. اور ایک حدیث جو ان نوٹس میں بھی آپ کے سامنے لکھ گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کسی کو بھی اللہ کے برابر قرار نہ دو اگرچہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں. اور یہی تو حضرت بلال نے کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جی تم اللہ کو ایک نہ مانو، تم شرکی الفاظ کہو، اور وہ احد احد کہتے رہتے تھے، حالانکہ ان کو بہت مشکلوں پہ جلتی ہوئی راکھ پہ لٹایا جاتا تھا اور تکلیفیں دی جاتی تھی، مگر انہوں نے ان تکلیفوں کو برداشت کر لیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے. تو شرک ایک تو بتوں کی عبادت ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے ہی صحیح، مگر یہ جو خفی شرک ہے یہ اب بھی موجود ہے، ریاکاری ہم میں موجود، نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھنا یہ ہم میں موجود. تبھی تو جاتے ہیں اور قبروں پہ سجدہ کر کے آ جاتے ہیں. کیوں سجدہ کیا قبروں کو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ شرک خفی جو ہے موجود ہے. اور تیسری چیز جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، مگر کئی مرتبہ یہ والی شرک بھی معاشرے میں نظر آتا ہے کہ کئی مرتبہ انبیاء کرام کو یا اولیاء کرام کو علم اور قدرت میں اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، اور یہ جہالت ہے. یہ جہالت کیوں ہوتی ہے کہ جی کسی ولی کو اگر دیکھ لیا کوئی کرامت کرتے ہوئے، اب اس کے اتنے معتقد ہو گئے کہ نہیں جی یہ اللہ کے برابر. یا انبیاء کرام کی جو معجزات بیان کیے گئے یا ان کی شان بیان کی گئی، تو انسان یہ سوچے کہ نہیں یہ اللہ کے برابر، نعوذ باللہ. تو انبیاء کرام اور اولیاء کرام بھی اللہ کے بندے ہیں، اور کسی صفت میں بھی وہ اللہ کے برابر نہیں ہے. جو کچھ انبیاء کرام کے پاس ہے، جو علم ہے، جو قدرت ہے، جو اللہ نے ان کو شان دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ اللہ کے برابر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، اولیاء کرام کو خود بنایا ہے، اور نعمتیں جو ان کو عطا کی گئی ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو کچھ لوگ جہالت میں آ کے ان کو اللہ کے برابر کر لیتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ غلط چیز اور شرک خفی ہے. جی دوسری چیز جو ہے اس آیت میں، پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو حرام بتائی وہ ہے اللہ تشرک بہ شیئا، اور دوسری چیز وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا. اس چیز سے بھی اس کا اس حکم کا پتہ چلتا ہے، وزن کا پتہ چلتا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا وزن کتنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو 10 چیزیں حرام کی ہیں ان کا تذکرہ کیا، تو پہلا تو شرک ہے، اس کے بعد ساری چیزوں کو چھوڑ کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو سب سے اوپر رکھا، تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کتنا اہم ہے. اور یہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں ہے، بار بار قرآنی حکم آیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کا عمل کرو. اور ایک آیت میں آیا کہ اللہ کا شکر کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، قرآنی حکم ہے. تو اصل مسلمان تو وہ ہوگا جو بار بار والدین کا شکریہ ادا کرے. اور آج تو والدین سے لڑنے کے لیے تیار. اور پھر قرآنی حکم ایک اور، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے ساتھ اف تک نہ کرو. یعنی یہ جو انسان دکھاتا ہے نا کہ میں ناراض ہوں، اس ناراض کی سب سے چھوٹی کیفیت تو یہ ہوتی کہ انسان بس کہتا ہے اف. بڑی کیفیت تو یہ ہوتی ہے نا، غصے کی بات کرتا ہے، تنزیہ بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اف تک کہنے سے منع کر دیا. وَلَا تَنْحَرْهُمَا، ان کو جھڑکی بھی نہ دو. وَقُولَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی گفتگو کرو نرمی والی گفتگو. یہ قرآنی حکم ہے، والدین کے ساتھ سخت بات کرنا، تنزیہ بات کرنا، ناگواری کا اظہار کرنا، یہ حرام کر دیا اللہ نے. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی والدین کے ساتھ جو کچھ کیا جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 3 مرتبہ زور سے کہا آمین آمین آمین. صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ آپ نے کیا فرمایا. تو جب ممبر سے آپ تشریف نیچے لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ہاں، حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، میں نے تینوں پہ آمین کہا. اور جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ، انہوں نے دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے آمین کہا. پھر انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا مبارک نام آئے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا. اور تیسری چیز کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے خدمت کر کے جنت نہ کمائی، وہ بھی برباد ہو جائے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے آمین فرمایا. تو یہ چھوٹی چیز نہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآنی حکم، اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا حرام کر دیا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین پہ محبت کی نگاہ ڈالی اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے جب یہ سنا انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ محبت کی نگاہ تو میں دن میں 100 مرتبہ ڈال سکتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی مرتبہ محبت کی نگاہ ان پہ ڈالو گے اتنے مقبول حج کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر، یہ حج کرنا کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے؟ اور یہ حج پہ ملنے والا جو ثواب ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرنے والا تو اس طرح گناہ سے پاک جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اور یہ حج کرنے کے لیے انسان کتنے سال پلاننگ کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، اپنی آفس سے چھٹی لیتا ہے اور پھر اتنا بڑا سفر کر کے جاتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے اور اتنا پیسے لگاتا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جی والدین کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالنے سے یہ حج ملتا ہے. تو سوچئے کیا مقام ہے آج جو والدین کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں وہ ذرا اس حدیث کو دیکھ لیں. اس لیے والدین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں, ایسا نہ ہو کہ والدین کی نافرمانی ہماری ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا, اللہ کے نبی میری والدہ جو ہے وہ بوڑھی تھی, میں ان کو حج پہ لے کے آیا اور حج پہ میں اس طرح سے لے کے آیا کہ ان کو چلنا مشکل تھا, اپنے شہر سے اپنے کندھے پہ بٹھا کر مکہ مکرمہ لے کے آیا. پھر جب حج کے ایام شروع ہوئے تو اپنے کندھے پہ بٹھا کے میں اپنی والدہ کو منا لے گیا. منا سے عرفات پہ بھی وہ میرے کندھے پہ بیٹھی رہی, پھر مزدلفہ لایا, پھر واپس منا لایا. پورا حج میں نے اپنے کندھے پہ بیٹھ کے کروایا. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہوں گا تو میری بڑی تعریفیں کی جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب فرمایا کہ ہاں, جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی اس وقت جو اسے دردیں ہوئیں اس میں سے کسی ایک درد کا تو نے حق ادا کر دیا ہوگا. تو والدین کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کیا جائے کم ہے. آج ہم نے اس نیکی کو چھوڑ دیا ہے. اور کئی مرتبہ والدین جو ہیں وہ خود اپنے بچوں کو جو ہے وہ نافرمان بنا لیتے ہیں. تو بچوں کو فرما بردار بنانا, ان کو خدمت گزار بنانا, ان کو شکر گزار بنانے کی طرف بھی والدین توجہ دیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ہم اچھائی کریں, ان کے ساتھ اچھائی یہ ہے کہ ان کو خدمت گزار بنائیں, ان کو خدمت کرنے کی عادت ڈالیں, اس چیز کی فکر کریں کہ یہ اوور آل ایک خادم بنے سب کا, اور یہ اوور آل شکر گزار بنے. تو آج کل کی ایک ریسرچ جو ہے, آج کل پوری دنیا پریشان ہے کہ جی بچے بہت ہی نافرمان ہو گئے. تو اب یونیورسٹی کے اندر ایک ڈگری ہوتی ہے پیرنٹنگ کوچ کی, تو بہت سارے پیرنٹنگ کوچز اب ہوتے ہیں اور ان کی بڑی تنخواہ لگائی جاتی ہے. وہ پیرنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں کہ جی بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, نافرمان بچوں سے. تو جو مشہور ایک پیرنٹنگ کوچ ہے ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بچے نافرمان بنتے ہیں کئی مرتبہ ہم خود ان کو نافرمان بناتے ہیں, کیونکہ ہم بچپن سے ہی ان بچوں کو دیتے رہتے ہیں, ان کی برتھ ڈیز پہ ان کو دیتے ہیں, ان کو سارا وقت ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں, ہم ان کو ریسیورز بنا دیتے ہیں, لینے والا بنا دیتے ہیں, اور ہم ان کو دینے والا نہیں بناتے, خدمت کرنے والا نہیں بناتے. ہم ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ جی دینا بھی کوئی چیز ہے. اب وہ لے کے والدین سے سارا وقت صرف لیتے ہی ہیں, دینا نہیں سیکھتے, لینا سیکھتے ہیں. تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اب میں جیسا بھی تعلق رکھوں, جو بھی بدتمیزی کروں, جیسا بھی ادب کروں, ان کی خدمت نہ بھی کروں مجھے ملتا رہے گا. تو اس کی بجائے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ جی وہ ہر ایک کی خدمت کریں بچپن سے ہی. چھوٹا ہو تب سے والدین اس کو کہیں جی اب میرے بھی پیر دباؤ, اپنے چچا کے بھی پیر دباؤ, اپنے دادا کے بھی پیر دباؤ, اپنے خالہ ماموں کے بھی پیر دباؤ. اس کو سکھایا جائے کہ یہ سارے جو بڑے ہیں یہ ان کے تم خادم ہو. تو اس کا ذہن اس طرح سے بنائیں, کیونکہ یہ خدمت کرنا یہی اسی کے ساتھ بھلائی ہے, اسی کے ساتھ بھلائی ہے یہ, کہ یہ بچہ جو ہے کل خدمت کا جب جذبہ رکھے گا, سب کی خدمت کرے گا تو والدین کی اور زیادہ خدمت کرے گا. کئی مرتبہ گھروں کے اندر اندرونی لڑائی کی وجہ سے والدہ کہہ دیتی ہے جی فلاں کی خدمت نہیں کرنا, فلاں کا کوئی کام نہ کرو, اور فلاں تمہارے جو انکل ہیں اس کا بالکل کام نہ کرو, فلاں آنٹی کے لیے کچھ بھی نہ کرو. تو ایسا نہیں, بچوں کو ان بڑوں کی لڑائی میں ڈالنا بے وقوفی ہے. بچوں کو یہی سکھایا جائے جی بڑوں کی خدمت ہی کرنی ہے چاہے کوئی بھی بڑا ہو، اور ہر بڑے کا ادب کرنا ہے. یہ کئی مرتبہ بے ادبی والی چیز بچہ کرتا ہے، والدین ہنستے ہیں. جن رشتہ داروں سے والدین کا اچھا تعلق نہیں ہوتا ہے، بچہ ان کے ساتھ بے ادبی کر کے آتا ہے، والدین تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو آج وہ ان کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں، کل جب ان کو آپ کی کوئی چیز پسند نہیں آئے گی تو آرام سے آپ کے ساتھ بھی بے ادبی کریں گے. اس لیے بچوں کو ہر ایک کا ادب کرنا سکھا. اس چیز کو قبول ہی نہ کریں کہ وہ کسی بھی بڑے کے ساتھ بے ادبی کر کے آ گیا، یا اس چیز کو بھی قبول نہ کریں کہ کسی بھی بڑے کی خدمت کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، تو پھر وہ آپ کی بھی خدمت کرے گا، اور آپ کی خدمت کرے گا تبھی جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں بھی جانا ممنوع ہے، حرام میں پھنس جائے گا. والدین کی نافرمانی حرام. اس لیے بچے کو خوب خادم بنانے کی کوشش کریں. ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو متکبر بناتے ہیں کہ جی فلاں لوگ تو تم سے بہت چھوٹے ہیں، اور فلاں لوگوں سے تم بہت بڑے ہو، اور فلاں کے ساتھ تو بے ادبی کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، اور خدمت تو کرنی نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں اتنے نوکر چاکر، کیا ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کام کریں. بھائی بچوں سے خوب کام کروائیں، ان سے خدمت کروائیں، ورنہ کل کو جب آپ کو واقعی ان کی خدمت کی ضرورت پڑے گی وہ اس قابل نہیں ہوں گے خدمت کرنے کے. چنانچہ ہمارے جاننے والی ایک خاتون، اور بڑی معتبر اور دیندار خاتون، اور پورے خاندان میں ان کی بڑی تعریف ہے کہ یہ بہت ہی ذہین، نیک، اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا وزڈم والی، سمجھداری والی خاتون. تو ایک مرتبہ ان کی بہو نے آ کے ان کو شکایت کی کہ جی بیٹا آپ کا مجھے کچھ بھی پیسے نہیں دیتا ہے، سارے پیسے آپ رکھ لیتی ہیں. بیٹا آپ کا مجھے کوئی پیسے نہیں دیتا، سارے پیسے آپ اس کے رکھ لیتی ہیں. تو اس عورت نے، ذہین عورت نے، بڑا زبردست جواب دیا کہ اگر اسے مجھے دینے کی عادت ہوتی نا تو وہ تجھے بھی دیتا، اس کی عادت ہی نہیں ہے خدمت کی، اس لیے وہ تیری بھی نہیں کر رہا اور میری بھی نہیں کر رہا. تو اپنے بچوں کو خدمت کرنا سکھائیں. یہ ان بچوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہے. تو جتنا بچوں کو خدمت پہ لگائیں گے اتنا ہی یہ بچے آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی بنیں گے، اتنا ہی ان کی اس زندگی اور آخرت جو ہے وہ بہتر بنے گی. تو قرآن پاک میں دو حکم، یہ چند آیتوں میں 10 احکام ہیں، ان میں سے دو، ایک یہ کہ شرک نہیں کرنا، دوسرا جو ہے وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا. اور والدین میں صرف ماں نہیں ہے، باپ بھی ہے. حدیث پاک کے الفاظ، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے باپ راضی ہوگا اسی سے اللہ راضی ہوگا. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ماں کے قدم کو بوسہ دینا بیت اللہ شریف کی دہلیز کو بوسہ دینے سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. کہ ماں کے پیروں کو بوسہ دینا، یہ ہمارے مشائخ نقشبند فرماتے ہیں کہ ماں کے پیروں کو بوسہ دینا بیت اللہ شریف کے دہلیز کو بوسہ دینے سے افضل ہے. چنانچہ ایک بس واقعہ سنا کے آج کی کلاس مکمل کرتے ہیں. مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، ان کا آخری وقت آ گیا اور دوسرے صحابہ کرام ان کے قریب کھڑے ہیں، ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی مبارک زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. صحابی رسول. ایک صحابی دوڑتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، آپ کے صحابی آخری وقت ہے، بالکل سانس نکلنے والی ہے اور زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں تھا جو بہت نمازیں پڑھتا تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی بالکل یہ وہی تھا جو بہت نمازیں پڑھتا تھا. آپ نے فرمایا تو بہت صدقہ بھی کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی بالکل یہی وہ تھا جو بہت صدقہ کرتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی زبان سے آخری وقت میں کلمہ جاری نہیں ہو رہا. ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی بالکل ان کی زبان سے سارے کوشش کر رہے ہیں مگر زبان سے کلمہ نہیں آ رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا توقف فرمایا اور پھر کہا کہ کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اس کی والدہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا کہ بلاؤ ان کی والدہ کو. چنانچہ ان کی والدہ آئیں اور آتے ہی نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی بہت ناراض ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹے کو معاف کر دے, اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم میں جلے گا. اللہ اکبر, یعنی کیا مقام اس والدہ کا کہ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو صحابی زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا اور صدقہ کرتا رہا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے پھر بھی جلنا ہے. والدہ آگے سے کہتی ہے اللہ کے نبی اس نے اتنا میرا دل دکھایا ہے, میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر تو معاف نہیں کرتی ہے تو پھر تو اس نے جلنا ہے, میں اس کو ابھی جلاتا ہوں. اور آپ تشریف لے جانے لگے, اب اس کی والدہ کو احساس ہوا کہ میں اس کو جلتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نہ جائیں اس کو جلانے کے لیے, گو کہ میں اس سے بڑی ناراض ہوں, میں اس کو جلتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی, میں نے اس کو معاف کر دیا. جیسے ہی اس ماں نے اس صحابی کو معاف کیا, اسی وقت اس صحابی نے کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا لازم اور والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا حرام, قرآنی حکم آ گیا. تو 10 چیزیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, پہلی چیز شرک جو حرام, اور دوسری چیز والدین کے ساتھ بد سلوکی یہاں آ کے, اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ باقی 10 چیزوں کا تذکرہ بھی ہوگا. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. تو آج ہم نے سورہ انعام کی آیت پوری نہیں کی, پہلا حصہ اس کا کیا ہے, اگلی کلاس میں اس کے بعد والا حصہ کریں گے. یا جس ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے محبوب, آپ کہہ دیجئے, تعالو کہ آؤ, اتلو ما حرم ربکم, کہ میں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں. علیکم, تم پر, اللہ تشرکو بہی شیئن, وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. طالبات تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا.
सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। जो तेरा सामना हो रोजे महशर, जो तेरा सामना हो रोजे महशर, तू देखे मुस्कुरा कर दिल बदल दे। हवाओ हिर सिवाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kar lijiye. Subhan rabbiyal alal wahhab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاکم اللہ. ایک مرتبہ پھر واپس اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جن طالبات نے اٹینڈنس نہیں لگائی، چاہے وہ یوٹیوب پہ کیوں نہ کلاس سن رہی ہو، وہ واٹس ایپ کے گروپ پہ اپنی اٹینڈنس لگا دیں، اپنا نام بھی لکھیں اور ساتھ میں پریزنٹ لکھ دیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.